الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم بزرگان محترم اس دور میں اسباب اور مال و دولت کے اعتبار سے جتنی فراوانی ہے اتنی فراوانی اتنی سہولتیں پچھلے دور میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس دور کی انسانیت جتنی پریشان ہے اتنی پریشانی کے عالم میں پچھلے دور کی انسانیت نہیں تھی. اس زمانے میں کیا چھوٹا کیا بڑا ہر شخص مختلف ایسی الجھنوں میں گرا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ. چاہے مال والا ہو، غریب ہو، صاحب اولاد ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ہر شخص پریشانی کے نقشے میں زندگی بسر کر رہا ہے. چین سکون تقریباً ختم ہو گیا. ایک شخص اپنی پریشانی کی شکایت کرتا ہے اور پریشانی کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو دوسرا کہتا ہے میں پریشان ہوں اور پریشانی کی وجہ مال کا ہونا. ایک کہہ رہا ہے کہ بس اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں مجھے دے دی ہے، اب ایک اچھی بیوی مل جائے تو میری زندگی اچھی طریقے سے گزر جائے. نو لائف وداؤٹ وائف، بیسٹ لائف وتھ وائف. تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، سب سے بڑی پریشانی اور عذاب کا فرشتہ میری بیوی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بس اللہ رب العزت نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہو جائے تو میری دنیاوی زندگی خوشگوار بن جائے. تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس سب سے بڑا میرا کرنٹ مسئلہ اولاد کا ہے، کیا پتا یہ بچے کیسے اٹھے ہیں، میں نے تو کتنی امیدیں ان سے وابستہ کر رکھی تھی اور نہ جانے کیا سے کیا ان سے میں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، لیکن اس سے اچھا تھا کہ اولاد نہ ہوتی. ہر شخص پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کیے ہوئے ہیں. اور معاملہ عجیب ہے، آئینہ تو صاف کرتے رہتے ہیں لیکن بار بار بس دھیان میں یہی بات کہ گرد و غبار دور کیوں نہیں ہوتا. ارے بھائی، گرد و غبار آئینے پر لگا ہوا نہیں ہے، گرد و غبار ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے. ضرورت ہے اپنے چہرے کو صاف کرنے کی، ضرورت ہے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو مرضی آتے خداوندی کے تابع رہ کر گزارنے کی. ہمارا حال یہ ہے ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے ایسے عادی ہوئے ہیں کہ شریعت اور سنت سے واسطہ دور تک نظر نہیں آتا. رمضان المبارک میں یا کوئی بڑی یا برکت والی راتوں میں یا برکت والے ایام میں ہم جبرائیل امین کے نواسوں کی طرح سفید کپڑوں میں نظر آئیں گے, اور جیسے ہی مبارک مہینہ غائب, برکت والی رات, برکت والے دن چلے گئے, وہی پرانی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی آج بھی ہے اب بھی ہے. اور بہت بڑی کمی ہم میں یہ ہے کہ ہم نے دین اور دینی تعلیم کو صرف مسجد کی حد تک محدود رکھا. دل و دماغ میں ایک بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تعلیم مجھے دی ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, اپنی نمازوں کو تم میری نماز کی طرح بناؤ. دل میں ایک بات ہے کہ بھائی نماز نبی کے طریقے والی, روزہ نبی کے طریقے والا, زکوٰۃ نبی کے طریقے والا, حج نبی کے طریقے والا, اور باپ کی پوری زندگی اپنی مرضیات والی. محدثین نے لکھا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہاں جزئی بات بول کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی بات مراد لی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر عمل کو اس طرح کرو جیسے میں نے کیا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو چیک کر ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں برادران وطن ہمارے ہندو بھائی جب ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو مسجد کے گیٹ پر بچوں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں دم کرانے کے لیے. کوئی ہمارے گھر پر دم کرانے کے لیے نہیں آتا, ان کو معلوم ہے مسلمان کے دم میں دم مسجد کے گیٹ تک, جیسے ہی آگے بڑھا ایکسپائری ڈیٹ شروع, یہ خود بے دم, اس کے دم میں کہاں رہے گا دم, جو کرنا ہے ابھی کر لو. ضرورت ہے 24 گھنٹے کی زندگی, اور مسجد کے باہر والی زندگی کو بھی مرضیات خداوندی کے تابع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اور سنتوں سے مزین کرنے کی. جیسے ہمارے دماغ میں ایک بات ہے بھائی ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے, بڑی عمر کا آدمی ہے, اور وہ نماز روب قبلہ کی بجائے اب وہ مخالف سمتم ہے, اس طرف نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر, ایک چھوٹا بچہ بھی اگر دیکھے گا فوراً وہ کہے گا کہ انکل آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی, آپ کو قبلہ تو اس طرف ہے, رخ اس طرف آپ کو کرنا ہے. چھوٹا بچہ بھی اس کو ٹوک دے گا اور کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. یہ یاد رہے جیسے نماز میں اپنے آپ کو استطاعت کے وقت روب قبلہ کرنا فرض ہے, اسی طرح پوری زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قبلہ بنا کر اپنے ہر عمل کو نبوی عمل کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کیے ہوئے اور پھر پریشانی کی شکایت کرتے ہیں, امت کی بدحالی کہ جب چرچا کرتے ہیں تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں, اور امت کی بدحالی پر جب تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے گھنٹوں نکل جائیں گے. لیکن اللہ معاف فرمائے, امت کی اسی بدحالی کو نیک حالی میں بدلنے کے لیے 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے امت کی نیک حالی کے لیے دعا کریں. گھنٹوں تبصرہ کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے, تبصرے سے کچھ نہیں ہوگا. اندھیرا ہے, چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے, اب تمام لوگ مل کر کہتے ہیں اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا ہے. 24 گھنٹے اندھیرا اندھیرا کہنے سے ظلمت اور تاریکی چھٹنے والی نہیں ہے. آسان علاج یہ ہے کہ ہم کوئی چراغ جلا دے, خود بخود روشنی ہو جائے گی اور ظلمت چھٹ جائے گی. یہ یاد رہے
حالات کی درستگی موقوف ہے انفرادی زندگیوں کے درست ہونے پر. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی لاؤ لشکر کی ضرورت پیش آئے. اگر اسلام کی حفاظت چاہتے ہو تو اسلام کو تم اپنی زندگی میں لے لو. اسلام کو اگر تم نے اپنی زندگی میں لے لیا تو اس کے نتیجے میں تمہاری بھی حفاظت ہوگی اور اسلام کی بھی حفاظت ہوگی. اب ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے مکمل طور پر مزین کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. دل میں دور تک خیال نہیں آتا کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو مرضیات خداوندی کے تابع کر دوں. کبھی ہم نے اپنا رپورٹ نہیں نکالا کہ میری زندگی میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کیا کیا کمی ہے. ہر شخص دیکھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا واوزنوا قبل ان توزنوا, تم اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے, اور تم اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. ایبروڈ کا سفر جب کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ بھائی فلاں ایئر لائنز میں 23 کلو 30 کلو مال اور وزن لے جا سکتے ہیں, اور وہاں ایئرپورٹ پر وزن ہونے والا ہے, پھر بھی اپنے گھر پر وزن کرتے ہیں اور بار بار کریں گے. اگر کوئی دے گیا اندر ڈالا پھر چیک کیا کہ بھائی کوئی زیادہ بڑھ تو نہیں گیا, بار بار چیک کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے اعمال کا وزن کیا تنہائی میں بیٹھ کر کہ میری اس طرح کی زندگی میں جو گزار رہا ہوں کیا میری یہ زندگی مجھے اللہ کی جانب سے نجات دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا میری یہ زندگی نبی کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا میری یہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جامع کوثر پلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ حساب لگائے. یہ یاد رہے مومن کا مقصد مال نہیں ہے, مومن کا مقصد مآل یعنی آخرت ہے. ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے یہ پورے حالات دیکھیے, حدیث قدسی ہے, میرے بندے تو حالات ایسے چاہتا ہے جو تیرے موافق ہو, اعمال وہ کر جو میرے موافق ہو. اگر تو اعمال میرے موافق کرے گا تو میں حالات کو تیرے موافق کر دوں گا, اور اگر تو اعمال میرے مخالف کرے گا میں حالات کو تیرے مخالف کر دوں گا. بقول حضرت والا تھانیہ نے رحمہ کے اعمال اختیاری ہے اور حالات غیر اختیاری ہے. اعمال اختیاری ہے اور حالات غیر اختیاری ہے. بھائی نماز پڑھنا ہمارے بس میں ہے, سچ بولنا ہمارے بس میں ہے, روزہ رکھنا ہمارے بس میں ہے, ایمانداری سے زکات نکالنا ہمارے بس میں ہے, اور جھوٹ نہ بولنا ہمارے اختیار میں ہے, کسی کو دھوکہ نہ دینا ہمارے اختیار میں ہے, شرعی پردہ کرنا ہمارے بس میں ہے, قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا ہمارے اختیار میں ہے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے ہمارے اختیار میں ہے, اگر کسی سے تکلیف پہنچ گئی اس کو معاف کر دینا ہمارے اختیار میں ہے, راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لینا ہمارے اختیار میں ہے. تو اعمال اختیاری ہے اور حالات غیر اختیاری ہے. حالات ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن آج ہمارا حال عجیب ہے کہ اپنے بس میں جو نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے اور اپنے بس میں جو ہے اس کی فکر ہی نہیں کر رہے. ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی, ورنہ اس سے خطرناک حالات آ سکتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں دہلی میں ڈور ٹو ڈور شاپ ٹو شاپ جا کر لوگوں کو یوں کہا تھا, اور لوگوں اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کر لو, اور لوگوں اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کر لو, میں
کا کام ہی کیا ہے؟ چنانچہ ایک وقت وہ آیا کہ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، خون کی ندیاں بہی۔ یہ یاد رہے، جب ہم اللہ کی مرضی اور شریعت کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ، کیا خدا ہمارا خادم ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرے گا؟ اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، رہنے کے لیے مکان دی، سمجھنے کے لیے عقل دی۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا تو مجھے ملا ہے۔ جب جاننے کے باوجود بھی اس خدا کی بات نہ مانے تو ہم سے بڑھ کے غدار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا احسان مانو کہ گناہوں کے باوجود رب کائنات نعمتوں کو چھیننے کا اللہ کے وہاں رواج نہیں ہے کہ میرے بندے تو نے بد نظری کی ہے، میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا ہوں، تو غلط سوچ رہا ہے میں تجھے پاگل کر دیتا ہوں، تو غلط رخ میں، شکوک و شبہات والے رخ میں، حرام کے رخ میں تو پیٹ میں ڈال رہا ہے، میں تیری قوت ہاضمہ کو سلب کر لیتا ہوں۔ نہیں بولنے کے الفاظ تو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، میں تیری زبان میں سے بولنے کی طاقت کو چھین لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں کر رہا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کہ بندوں کو ہر طرح کی نعمتیں وہ خدا دیتا ہے، اور بندوں کو دیکھتا بھی ہے کہ بندے خدا کی نافرمانی میں لگے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی نعمتوں کے نظام کو خدا سلب نہیں کرتا۔ ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، دل و دماغ میں سے یہ سوال نکال ڈالیں کہ کیا ہوگا۔ آج کل جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کی جب خبریں سامنے آتی ہیں تو بس ایک ہی سوال ستاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ارے بھائی، قرآن نے صاف کہہ دیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، او لوگو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا وہ دماغ میں سے نکال دے، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، آج تک وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، آئندہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہماری چاہت کے مطابق بن جائے تو ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہماری چاہت کے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے، تو اللہ کرے گا۔ اللہ یاد رہے، اللہ کو کسی کے ساتھ خصومت نہیں ہے، اور اللہ کے وہاں کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک اصول بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نظر میں عزت ادب تمہیں پانی ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لو، تقوی طہارت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ تمہارا کام اپنے آپ کو تقوی طہارت سے آراستہ کرنا ہے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا۔ تو کیا ہوگا، دماغ میں سے یہ بات نکال ڈالے، کیا کرنا، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے، کیا کرنا، آج کیا کرنا اس پہ تم دھیان ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیے، اب رمضان مبارک آیا، اب ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی رمضان آیا تو اب کیا کرنا، بولے روزے رکھنا، کیا کرنا، بولے 20 رکعت تراویح پڑھنی، کنسیشن والی تراویح نہیں ہوں، کنسیشن والی، ارے پڑھتے نا 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پوری 20 رکعت پڑھے۔ کیا کرنا، اب رمضان آیا تو بولے چلو بھائی حساب لگا لو، بھائی کتنا مال پڑا ہوا اس کا زکات کا ایک نظام کو چلانا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے رمضان آیا تو کیا کرنا، یہ دماغ میں ایک سوال آ گیا اور پھر یہ کرنا اس کو عمل میں بھی ہم لے آئے. بالکل اسی طرح صرف رمضان کی حد تک نہیں, پوری زندگی کے لیے مجھے کیا کرنا. میں کاروبار کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا. جھوٹ بول, دیکھیے مال کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, مال طائفہ عورت بھی کما لیتی ہے, حلال طریقے سے مال کو کمانا یہ کمال کی بات ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا. میں اپنے گھر پر رہتا ہوں, کیا کرنا؟ بولے بچوں کی بہتر تربیت کروں گا. کیا کرنا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا. آج کل اللہ معاف فرمائے کہ امت مسلمہ میں بھی اور لوگوں کی طرح اولڈ ہوم میں اپنے ماں باپ کو رکھنے کا رواج شروع ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ یاد رہے, ہم جو کر رہے ہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہماری اولاد سب کچھ دیکھ رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ڈیڈی آئی ایم ریڈی. آپ نے دادا پاک کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب تیار رہنا, میں بالکل جیروکس کاپی نکالوں گا. آپ نے دادی اما کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تیار رہنا. ہمارے ایک دوست پریسٹن میں سنا رہے تھے کہ ان کے دوست کی والدہ کا انتقال ہوا, تو وہ ان کو کہنے لگا کہ 1000 جو منتھلی آ رہے تھے میرے تو وہ بند ہو گئے. ماں کے مرنے کا غم نہیں, ماں کے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس اگر جاتا ہوں اور محبت کی نظر اگر ڈال دی تو مقبول حج کا ثواب مجھے مل رہا ہے. کبھی یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میرے ماں باپ اگرچہ بڑھاپے کی عمر کو ہے, ان کے بدن پر لرزہ تاری ہے, ہاتھ پر بھی لرزہ ہے اور چل بھی نہیں سکتے, لیکن ان کی حیثیت میرے لیے مستجاب دعوات ہونے کی, میرے لیے دعاؤں کا مرکز چلا گیا. اب میں کس کو کہوں گا دعا کا؟ کیا بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرما رہے, کاش میری والدہ آمینہ حیات ہوتی اور وہ میں نماز میں مشغول ہوتا اور میری والدہ مجھے پکارتی, یا محمد یا محمد, میں نماز کو توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات پر لبیک کہتا. نبی کے دل میں اتنی عظمت. ایک موقع پر آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے, ایک بڑھی عورت کالے کپڑے میں ملبوس آ رہی ہے, آپ علیہ السلام کی نظر ان کی طرف پڑی, اٹھے, وہ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کے نبوت والے کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا, پھر اس نے کہا لعطش, کہ مجھے پیاس لگی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کی پیاس کو دور کرنے کا انتظام کیا, وہ بڑھیا جانے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تشریف رکھے میں آ رہا ہوں. آپ علیہ السلام اندر گئے اور ایک کھجور کی چھوٹی بیگ اٹھا کر لے کر آئے. اللہ کے نبی خود نے اٹھائی, صحابہ کرام کہہ رہے ہم اٹھاتے ہیں, بولے میں اٹھاؤں گا. وہ بڑھیا کو دے دی, وہ بڑھیا چلی گئی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بڑھیا کون تھی؟ بولے نہیں. بولے یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے اور اس کی خدمت کی ذمہ داری مجھ محمد پر ہے. اللہ کے نبی اس حد تک خدمت کر رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں تو آج کل اللہ معاف فرمائے, جب کبھی کچھ مال میں, صلاحیت میں, استعداد میں کبھی جب آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اپنا وہ اسٹیٹس ماں باپ کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہا ہے. شرم آتی ہے. ارے نبی کے اسٹیٹس کو تو دیکھے, اگر یقی سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے
تو آپ سدرت المنتہا پر پہنچے. جبرائیل امین نے کہہ دیا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کی بنیاد پر میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے, آپ جائیے میں نہیں آ سکتا آگے. اسٹیٹس دیکھے, کہنے کو تو آئے لاکھوں نبی, پہنچانا کوئی بھی عرش بری. سرکار کا تھا ایک پل کا سفر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا اسٹیٹس, جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا محمد رسول اللہ پہنچے. اور حال کیا ہے, ایک طرف خدا کی نظر میں اتنا بڑا مقام اور دوسری طرف خدمت کا جذبہ اپنی ماں کا, کس حد تک کہ نبوت اپنے پہ خادم کو نہیں کہہ رہے کہ تو اٹھا کے لے جا, جبکہ حضرات صحابہ کرام تو نبی کے اشاروں پر قربان تھے. آج ہمارا حال کیا, ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ اپنی زبان کی تیزی اس ماں باپ کے لیے استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا ہے. سمجھ رہے ہو کیا کرنا؟ ماں باپ کی خدمت کرنی. یہ یاد رہے, اس زمانے میں پوری دنیا میں جو جنگ چھڑی ہے وہ روح محمدی اور روح دجالی کا مقابلہ ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. روح محمدی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور روح دجالی یہ ہے کہ جب 60 سال کی عمر کو ماں باپ پہنچ جائے اولڈ ہوم میں چھوڑ دو. بولے ویک میں 10 دن ہم جائیں گے, ان کی خبر گیری لیتے رہیں گے. روح دجالی یہ ہے, جھوٹ بولو ڈٹ کے بولو بار بار بولو. روح محمدی یہ ہے, اشر کو یوں گی ولکن بولی, سچائی نجات دلائے گی جھوٹ ہلاک کر دے گا. روح دجالی یہ ہے, عورتوں کو بھر بازار میں ان کو بالکل بے پردگی کے ساتھ اور جتنا ہو سکے اتنا ان کو بڑھانا کر کے مارکیٹ میں لاؤ. روح محمدی یہ ہے کہ یہ عورت کوئی مارکیٹ میں لانے کی چیز نہیں ہے, اس عورت کو اپنے گھر میں رکھو. وکرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. روح دجالی یہ ہے کہ جہاں سے فائدہ ہوتا نظر آئے اس کے سامنے جھک جاؤ. روح محمدی یہ ہے کہ نہیں, ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. پوری دنیا میں ابھی جو مقابلہ چل رہا ہے یہ روح محمدی اور روح دجالی کا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنی. ہمیں کیا کرنا, جھوٹ نہ بولنا. ہمیں کیا کرنا, سچ کے دامن کو پکڑ لینا. ہمیں کیا کرنا, شرعی پردے کی رعایت کرنی. اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرائے. آج بہت سے ہماری ماں بہنیں یوں کہتی ہے کہ پردہ وہ کرے جس کا دل ناپاک ہو. ہمارا دل تو پاک ہے, ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان ماں بہنوں سے یہ بات کہوں گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آپ کا یہ کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ازواج نبی کے دل میں کیا کوئی کمی تھی؟ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرایا. ازواج نبی میں سے کسی نے کہا بھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں, وہ ہمیں دیکھتے نہیں. آپ نے فرمایا وہ اندھے, تم تو اندھی نہیں ہو, ہم دیکھیں کیا ہے. ابھی چاروں طرف کیچڑ ہے, بدکاری کے ٹریننگ سینٹر نیٹ کے راستے سے کھل گئے ہیں. بدنگاہی کے ٹریننگ سینٹر بچوں کی جوانیوں کو ختم کر دیا ہے اور ہم بالکل پڑے ہیں. سنبھلنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا؟ بچوں کی بہترین تربیت کرنا. وقت دو گھر میں بچوں کو, موبائل سے وقت ہٹاؤ, یہ لگے رہو منا بھائی صبح سے لے کے شام تک جب بھی موقع ملا. پچھلے دور میں دین الہی اکبر نے جو ایک فتنہ نکالا تھا, میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں یہ موبائل کا ایک بہت بڑا فتنہ جو انسانیت کے تعلق کو اللہ سے توڑنے میں مدد کر رہا ہے. کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا بچہ, کیا مرد, کیا عورت, ہر ایک شوہر کو بیوی کے بغیر چلے گا, بیوی کو شوہر کے بغیر چل سکتا ہے, اولاد کو ماں باپ کے بغیر, ماں باپ کو اولاد کے بغیر, کسی کو بھی موبائل کے بغیر تو نہیں چلے گا. آمنت بالجوال, میں ایمان لایا اپنے موبائل پر, وہ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مر گیا, بس ختم. گھر میں وقت دو, اپنی اصلاح کے لیے بھی وقت دو. روزانہ قرآن ہاتھ میں لو. ہم نے تو اسے اتارا تھا زندوں کے لیے, ہم نے تو اسے اتارا تھا زندوں کے لیے, تم نے اسے مردوں کے سرحانے کھولا. کون پڑھتا ہے قرآن؟ بار بار موبائل کو چیک کرتے ہیں, ہے کسی کا کوئی میسج, ہے کوئی خبر. کیا کبھی ہم نے قرآن کریم کے انباکس کو کھول کر کبھی چیک کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت اللہ کا میسج ایک ڈائریکٹ میرے نام؟ دن میں سینکڑوں مرتبہ موبائل کو چیک کریں گے, دن میں ایک مرتبہ قرآن بھی تو چیک کر لے, اس پہ تو نظر ڈال لے کہ میرے نام یہ اللہ کا میسج ہے, یہ پیغام اللہ نے میرے نام دیا ہے. کیا کرنا؟ پابندی سے تلاوت کرنی. بہت سے لوگ وہ ہیں جو ابھی بھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, تو ان کے لیے بھی چھٹکارا نہیں ہے بھائی. بہت سے لوگ ایسے جن کو انگلش پڑھتے نہیں آتا, پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ انگلش اخبار لے کر بیٹھتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کالج کے پروفیسر ہوں گے, پر ان کی جہالت سے واقف ہو تو کہیں گے رہے بچے چاہیے کیا کر رہے. بولے چپ بیٹا, فوٹو دیکھتا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ میں فوٹو, اگر غلط تصویر دیکھ لی تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ظاہر ہے جب غلط تصویر دیکھنے پر گناہ ہوگا تو قرآن کے صحیح حرف اسیب دیکھنے پہ ثواب نہیں ملے گا. ابھی رمضان کے 10 دن چلو گزرے ہیں, آج 10واں دن قریب ختم ہے. ہر شخص اپنا حساب لے گا ہم نے کتنا قرآن پڑھا, اللہ کے نبی کتنا قرآن پڑھ رہے تھے. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ. حسان ابن ثابت نے منظر کشی کی نبی علیہ السلام کی کہ ہم ایک اللہ کے رسول ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت اتنی کرتے ہیں کہ صبح کی پوں پھوٹ جاتی ہے, پوری رات قرآن کی تلاوت. ہمارے اعمال نامے میں ایک رات بھی ہے کہ پوری رات ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہو. اعمال نامے میں کئی راتیں ایسی ملی ہوگی کہ بھائی نیند نہیں آتی تو کیا آ جاتا ہاتھ میں؟ ارے بولو نا, بولتے بھی نہیں کہ پول پکڑی جائے گی. سرحانی کالے جنات کو لے کر سوتے ہیں, آنکھ نہیں لگی فوراً لیا, وہ اخیری بتا دے گا کہ میں کب دیکھا ہے. بار بار. تو بھائی قرآن سے تعلق جوڑے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے ہیں تاریخ کے قرآن ہو کر. تو کیا کرنا, کیا ہوگا وہ سب بھول جائے, کیا کرنا؟ بھائی قرآن کی تلاوت کا اہتمام, ایمانداری سے زکات نکالنے کا اہتمام. کیسے میں لفظ بڑھا رہا ہوں, ایمانداری ایچ پیچ نہیں. نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر, نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر, وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے. یہ کہیں گے ہم نے تو مفتی فلاحی صاحب کو پوچھا تھا, انہوں نے تم نے پوچھا گیا وہ تو بتلا. اس لیے فتاوی میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی اگر تحریراً اگر لکھ کر کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو جہاں اس کا سوال ختم ہو وہیں سے جواب شروع کر دینا, تاکہ پھر وہ نہیں کو ہاں نہیں نہ ہاں کو نہ کر سکے کوئی.
حضرت والا تھانی علیہ الرحمٰن نے عجیب بات لکھی کہ زکوٰۃ میں 2.5 روپے 2.5% دیتے ہیں وہ زیادہ لگتا ہے اور خود کے پاس 97.5 پڑے ہیں وہ کم ہے. 2.5 میں ہائی کھینچ جاتا ہے اتنا, اور خود کے پاس کتنا پڑا ہے 97.5 پڑے ہوئے. کیا کرنا؟ ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرنا. تو بھائی کیا ہوگا, دل و دماغ میں سے یہ بات نکال ڈالے. کیا کرنا؟ پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے, پوری انسانیت کی, صرف مسلمانوں کی نہیں. میں آپ سے یہ بات اب یہاں بتاتا چلوں, آپ جس ملک میں رہتے ہو الحمدللہ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لیے کتنی سہولتوں کا انتظام کیا گیا. اب آپ اس ملک کے باشندوں پر بھی کچھ اپنی گاڑی کمائی میں سے خرچ کریں, سمجھ رہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ, اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں اور اس کے 4-5 ڈلیوری اگر گھر میں ایک ایک بچے کی آئی تو 1-1.5 ہزار پاؤنڈ دیکھتے ہیں گن لو تو 8-10 ہزار تو ایسے ہی چلے جائیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن آپ کو کہا کہ نہیں بھائی آپ تو آ جاؤ, آپ ہمارے مہمان ہو, تو وہ آپ کا اتنا اکرام کر رہے ہیں. آپ یہاں سے کما رہے ہو, آپ اپنے اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہو, اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہو, بہت مبارک ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن اس میں سے کچھ نکال کر للہ یہاں کے لوگوں پر بھی خرچ کرو, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, پوری انسانیت کی خدمت. اخلاق کا کوئی مذہب نہیں ہے, اخلاق کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, اخلاق کا کوئی مذہب نہیں. اور یہ یاد رہے, تلوار سے جو گردنیں قلم نہیں ہوتی وہ گردنیں حسن اخلاق سے قلم ہو جاتی ہے. اور ہم بہت سی مرتبہ بہت سے کاموں کو نارمل سمجھ کے کر لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بخاری میں ملتا ہے, انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کلنا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, کہ تم بہت سے کاموں کو بال سے زیادہ باریک سمجھ کے کر لیتے ہو. ہم انہی کاموں کو نبی کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کر دینے والا کام ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑے نہیں, چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے نہیں. کیا کرنا اس پہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں. اگر ہم اللہ کی مرضیات کی رعایت کریں گے اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہماری حفاظت بھی کرے گا, اور اللہ رب العزت کے ہر فیصلے انشاءاللہ العزیز ہماری مرضی کے مطابق بنیں گے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب کائنات, اب دیکھیے ماہ مبارک کا 10واں دن قریب الختم ہے, 10واں دن قریب الختم ہے. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے, اور جتنے ایام رہ گئے ہیں اللہ رب العزت ماہ مبارک کے بقیہ ایام کو خصوصاً اور عموماً ہمیں اپنی پوری زندگی اس کی مرضیات سے مزین کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.